بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب حصول پاکستان کا پارٹ 6 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف احمد سعید ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دو عملی نظام. مونٹیگو چیمسورتھ اصلاحات کی سب سے اہم خاصیت دو عملی نظام کا اجرا تھا. 1918 کی رپورٹ پر عمل کرتے ہوئے ہندوستانیوں کو ذمہ دار حکومت چلانے کی تربیت دینے کا آغاز صوبوں سے کیا گیا. صوبائی امور کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. یہ مخصوص امور ریزرو سبجیکٹس اور منتقل شدہ امور ٹرانسفر سبجیکٹس کہلاتے تھے. مخصوص امور وہ شعبے تھے جن کا انتظام گورنر اپنے سیکرٹریوں کی مدد سے چلاتا تھا. منتقل شدہ امور کی ذمہ داری وزیروں کو سونپی گئی تھی جو اسمبلی کے رکن ہوتے اور اپنے کاموں کے لیے اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتے. اس طرح محدود پیمانے پر ذمہ دار حکومت کا آغاز کیا گیا. مخصوص امور میں پولیس، آبپاشی، جنگلات، عدالت اور مالگزاری کے محکمے شامل تھے. تمام غیر اہم امور منتقل شدہ امور کی فہرست میں شامل کیے گئے. ان میں لوکل سیلف گورنمنٹ، تعلیم، امداد باہمی، زراعت اور صنعت و حرفت وغیرہ شامل تھے. صوبائی امور کی مانند صوبائی انتظامیہ کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. مخصوص شعبوں کا انتظام حکومت کے مقرر کردہ سیکرٹری چلاتے تھے. سیکرٹری 5 سال کے لیے مقرر کیے جاتے اور وہ صوبائی اسمبلیوں کے رکن ہوتے تھے. اسمبلی انہیں ان کے عہدوں سے برطرف کرنے کی مجاز نہیں تھی، جبکہ منتقل شدہ امور کا نظام چلانے کے لیے وزراء کی ایک جماعت مقرر کی جاتی جن کی تقرری گورنر کیا کرتا تھا، مگر وہ اپنے کاموں کے لیے اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے. جب تک ان کو اسمبلی کا اعتماد حاصل رہتا وہ اپنے عہدوں پر فائز رہتے. دو عملی نظام ایک اچھوتا طرز حکومت تھا جو 16 سال تک 9 صوبوں میں رائج رہا، مگر یہ نظام کامیاب نہ ہو سکا، جس کی ناکامی کی مندرجہ ذیل وجوہات تھیں. نمبر 1، جس زمانے میں اصلاحات نافذ کی گئیں اس وقت ہندوستان سیاسی بے چینی کے گرداب میں پھنس چکا تھا. رولٹ ایکٹ کی وجہ سے سیاسی فضا نہایت کشیدہ ہو گئی تھی. جلیانوالہ باغ کے حادثے نے حالات کے سدھرنے کے تمام امکانات ختم کر کے رکھ دیے. ادھر ترکی کے ساتھ یورپی طاقتوں کے ماندانہ طرز عمل نے مسلمانوں کے جذبات کو سخت ٹھیس پہنچائی. جب ترکی کے حصے بکھرے کرنے کا کام شروع ہوا تو ہندوستانی خاموش نہ رہ سکے اور تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون نے زور پکڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام برے صغیر اس کی لپیٹ میں آ گیا. تحریک عدم تعاون کے سبب اسمبلیوں کا بائیکاٹ کیا گیا. 1924 میں ایک تحقیقاتی کمیٹی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر سیاسی حالات کشیدہ نہ ہوتے اور اسمبلیوں کا بائیکاٹ نہ کیا جاتا تو شاید ان اصلاحات کی کامیابی کی کوئی صورت نکل سکتی تھی. نمبر 2، پارلیمانی نظام حکومت کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں تمام وزراء مشترکہ ذمہ داری کے تحت کام کرتے ہیں. دو عملی نظام کے تحت اگرچہ ذمہ دار حکومت قائم کرنے کی کوشش کی گئی، مگر پارلیمانی نظام کے اس بنیادی اصول کو نظر انداز کر دیا گیا. اس نظام کے تحت صوبائی وزراء اپنے کاموں کے لیے علیحدہ علیحدہ جواب دہ ہوتے تھے. اسی سبب یہ کہا گیا کہ مونٹیگو چیمسورتھ اصلاحات کے تحت وزیر تو ہوتے تھے مگر وزارتیں نہیں ہوتی تھیں. نمبر 3، صوبائی امور کی تقسیم بھی صحیح بنیادوں پر نہیں ہوئی تھی. حکومت نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے وہ تمام امور جن سے اسے آمدنی ہوتی تھی ان کو مخصوص امور قرار دیا، اور وہ غیر اہم امور جن پر رقم خرچ ہوتی تھی وہ صوبائی وزراء کو منتقل کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وزراء صوبائی حکومت کے رحم و کرم پر رہ گئے. خزانے جیسا اہم محکمہ حکومت نے اپنے پاس رکھ کر وزراء کو حکومت کا دست نگر بنا کر رکھ دیا. نمبر 4، اصلاحات کے تحت گورنروں کو لامحدود اختیارات سے نوازا گیا، جس سے اصلاحات کا مقصد ہی ختم ہو کر رہ گیا. پارلیمانی نظام حکومت میں گورنر کی حیثیت صرف آئینی سربراہ کی ہوتی ہے، مگر مونٹیگو چیمسورتھ اصلاحات میں گورنروں کو بے شمار اختیارات دیے گئے. وہ اسمبلی اور وزراء کے فیصلوں کو ویٹو کر سکتے تھے اور منتقل شدہ امور میں بھی اپنی منمانی کر سکتے تھے. روزمرہ کے کاموں میں گورنر کی بے جا مداخلت سے اصلاحات کا مقصد فوت ہو گیا تھا. سانحہ جلیانوالہ باغ. 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کی تشکیل کے بعد ہندو مسلم اتحاد کے مختصر دور کا آغاز ہوا اور دونوں قوموں نے مل کر ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی. ادھر پہلی جنگ عظیم کے دوران میں حکومت خفیہ اور انقلابی سرگرمیوں سے بہت گھبرائی، اور اس نے باغیانہ سرگرمیوں کی وجوہ کا پتہ چلانے اور ان کے سدباب کے لیے ایک کمیٹی ہائی کورٹ کے جج سر سڈنی رولٹ کی زیر صدارت تشکیل دی۔ رولٹ نے تفصیلی چھان بین کے بعد 30 اپریل 1918 کو ایک رپورٹ حکومت کو پیش کی۔ حکومت نے رولٹ کی سفارشات پر مبنی ایک بل امپیریل قانون ساز کونسل امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں پیش کیا۔ رولٹ بل کے تحت انتظامیہ اور پولیس کو لامحدود اختیارات حاصل ہو جانے تھے۔ ملزم کو نہ تو اپیل کا حق حاصل تھا اور نہ ہی وہ اپنے دفاع کی خاطر کسی وکیل کی خدمات حاصل کر سکتا تھا۔ حکومت کسی بھی شخص کو وجہ بتلائے بغیر نظر بند کر سکتی تھی۔ ہندوستانی جنہوں نے جنگ عظیم کے دوران برطانوی سلطنت کے لیے زبردست قربانیاں دیں اس زوم میں مبتلا تھے کہ جنگ کے بعد ان قربانیوں کے بدلے میں ہندوستان کو سیلف گورنمنٹ سے نوازا جائے گا، لیکن ان کی توقعات کے برعکس اس کا صلہ انہیں رولٹ بل کی شکل میں ملا۔ چنانچہ ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس بل کے خلاف احتجاج کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ جب یہ بل امپیریل قانون ساز کونسل میں پیش کیا گیا تو تمام غیر سرکاری ارکان 23 نے اس بل کے خلاف ووٹ دیا، حتیٰ کہ ان میں کئی مستقل سرکار پرست بھی شامل تھے۔ قائد اعظم نے کونسل میں مجوزہ قانون پر بحث کے دوران میں اپنی تقریر میں سے قانون اور انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف قرار دے دیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ قانون کے تحت انتظامیہ کو جو اختیارات دیے جا رہے ہیں وہ یقیناً ان کا غلط استعمال کرے گی اور دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں اس قسم کا کوئی قانون موجود نہیں۔ قائد اعظم نے منتبہ کیا کہ اس بل کی منظوری سے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایجیٹیشن اور بے اطمینانی کی ایک ایسی لہر دوڑ جائے گی جس کی نظیر پہلے نہیں ملے گی، اور اس قانون سے رعایا اور حکومت کے درمیان خوشگوار تعلقات پر برا اثر پڑے گا۔ 7 فروری 1919 کو جب یہ بل سلیکٹ کمیٹی کے سپرد کیا گیا تو سر محمد شفیع اور سریندر ناتھ بینرجی نے اس پر اختلافی نوٹ لکھے، اور بینرجی نے یہ ترمیم پیش کی کہ اس بل کو رائے عامہ کے حصول کے لیے ہائی کورٹس، مقامی حکومتوں اور پبلک اداروں کو بھیجا جائے۔ اس موقع پر بھی قائد اعظم نے رولٹ بل کی مخالفت کی اور حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ اس بل کو رائے عامہ کے حصول کی غرض سے منتشر کرے۔ ہندوستان بھر کے اخبارات نے رولٹ بل کی بھرپور مخالفت کی، جن میں دیش، ٹریبیون اور روزنامہ زمیندار شامل تھے۔ لاہور کے روزنامہ نیو ہیرلڈ نے 25 مارچ 1919 کو لکھا کہ حکومت نے ہندوستانیوں کی متفقہ رائے کے برعکس رولٹ بل منظور کر کے ہندوستانی رائے عامہ کے خلاف اپنی سوچی سمجھی نفرت سے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ ہماری خواہشات سے ہمدردی کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ روزنامہ سیاست لاہور مدیر سید حبیب نے 10 اپریل 1919 کو رولٹ ایکٹ کے خلاف ایک زوردار اداریے میں لکھا کہ ایک حکومتی ایجنسی نے رولٹ ایکٹ کے اردو ترجمے کی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کاپیاں لاہور کے شہریوں میں تقسیم کی، جس کے آخر میں ایک نوٹ یہ لکھا ہے کہ یہ قانون صرف انقلابیوں کے لیے ہے۔ سیاست نے حکومت سے سوال کیا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر وائسرائے کی قانون ساز کونسل کے غیر سرکاری ارکان نے اس کی متفقہ اور پرزور مخالفت کیوں کی، اور محمد علی جناح اور پنڈت مالوی کونسل سے مستعفی کیوں ہوئے؟ کیا صرف چند اعلیٰ حکومتی عہدیدار ہی عقل مندی کے جوہر سے بہرہ مند کیے گئے ہیں، اور کیا صرف وہی ہندوستانیوں کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں؟ کیا تمام ہندوستانی اس قدر بے وقوف ہیں کہ اپنے دوستوں اور دشمنوں میں تمیز نہ کر سکیں؟ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے دوسرے شہروں کے برعکس رولٹ بل کے خلاف احتجاج سب سے پہلے 4 فروری 1919 کو بریڈ لاہور لاہور میں ایک جلسے سے شروع ہوا۔ 9 مارچ 1919 کو ایک احتجاجی جلسہ میاں فضل حسین کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں غلام محی الدین قصوری، سید حبیب اور دیگر مقررین نے رولٹ بل کے خلاف تقریر کی۔ 11 اپریل کو بل کے خلاف بادشاہی مسجد لاہور میں ایک جلسہ ہوا جس میں 25,000 کے قریب ہندوستانیوں نے شرکت کی تھی۔ جلسہ میں ایک بینر پر لکھا ہوا تھا کہ وہ حکمران جو رعایا پر ظلم کرتا ہے خود اپنی جڑیں کاٹنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگلے ہی روز مسجد کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے گئے۔ ہندوستانیوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود جب رولٹ بل کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی تو قائد اعظم نے بطور احتجاج قانون ساز کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سلسلے میں آپ نے 28 مارچ 1919 کو گورنر جنرل کو خط لکھا، جس کا ایک ایک لفظ ان کے جذبہ قومیت اور جرأت کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ نے لکھا تھا کہ ٹوائلٹ بل کی منظوری اور اس پر آپ کی مہر تصدیق نے عوام کو برطانوی انصاف سے برگشتہ کر دیا ہے۔ عدل و انصاف کے بنیادی اصولوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا گیا ہے اور لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں۔ لہٰذا اس بل اور جس انداز میں یہ منظور کیا گیا ہے، اس کے خلاف بطور احتجاج کونسل کی رکنیت سے مستعفی ہوتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندرون حالات میری کونسل کی رکنیت میرے عوام کے واسطے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ دوسرے، ایک ایسی حکومت کے ساتھ تعاون عزت نفس کے منافی ہے جو عوامی نمائندوں کے جذبات کو اس حد تک نظر انداز کرتی ہے۔ میری رائے میں ایک ایسی حکومت جو اس طرز کا قانون بناتی ہے اور اس کو منظور کرتی ہے، ایک مہذب حکومت کہلانے کے مستحق نہیں۔ قائد اعظم کی یہ پیشنگوئی صحیح ثابت ہوئی اور رولٹ ایکٹ کے خلاف ہندوستان کے کونے کونے میں غیظ و غضب کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ہندوستان بھر میں ہڑتالوں کا پروگرام بنایا گیا اور گاندھی نے اس قانون کے خلاف ستیہ گرہ کی تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ اس زمانے میں پنجاب میں سر مائیکل اوڈاور کی حکومت تھی، جو فطرتاً ایک شہنشائیت پسند انسان تھا۔ اسے پڑھے لکھے طبقے سے خاص نفرت تھی، وکلا اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ وہ برطانوی راج کو ہر قیمت اور ہر طریقے سے قائم و دائم رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ ہم نے برطانوی سلطنت تلوار سے حاصل کی ہے اور تلوار ہی سے اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اور نرم دل لوگ کاروبار مملکت نہیں چلا سکتے۔ اوڈائر کو ہندوستان میں آئینی اصلاحات کا اجرا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وزیر امور ہند ایڈون مونٹیگو نے آئینی اصلاحات کے سلسلے میں ہندوستان کا دورہ کیا تو اوڈائر نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ وہ ہندوستانی سیاستدانوں سے ملاقات اور گفتگو کو ہتک سمجھتا تھا، اور اس کے خیال میں ان کا اصل مقام جیل تھا۔ اس کے نزدیک ہر ہندوستانی جھوٹا تھا۔ وہ ہندوستانیوں کو حکومت چلانے کے نااہل سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ جو لوگ ایک اسکول اور ایک اخبار کا انتظام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں چلا سکتے، اور جنہیں ایک میونسپلٹی کے انتظام کا بھی سلیقہ نہیں ہے، وہ اب بڑھ چڑھ کر ایک عظیم و شان مملکت کے چلانے کی تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں، جبکہ ہندوستان بھر میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی، مائیکل اوڈائر چاہتا تھا کہ پنجاب ہر قسم کی سیاسی تحریکوں سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اس نے پنجاب بھر میں عام جلسوں اور جلوسوں پر پابندی عائد کر دی۔ ادھر گاندھی نے یہ اعلان کیا کہ وہ 10 اپریل سے پنجاب کا دورہ کرے گا۔ حکومت نے اس کے داخلے پر پابندی لگا دی، جس سے پنجاب بالخصوص امرتسر میں سخت اشتعال پیدا ہوا۔ حکومت پنجاب نے سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کی خاطر امرتسر کے دو لیڈروں ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کی زبان بندی کے احکامات جاری کیے، اور بعد میں انہیں گرفتار کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ امرتسر کا ڈپٹی کمشنر دونوں کو اپنے دفتر میں طلب کرے اور انہیں خفیہ طور پر امرتسر کی حدود سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ مائلز آئیورنگ نے انہیں اپنے دفتر بلایا اور ایک عقبی دروازے سے نکال کر دھرم شالہ پہنچا دیا۔ دونوں لیڈروں کی گرفتاری کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ 9 اپریل کو 11 بجے کے قریب لوگوں کا ایک ہجوم ایچ ایس این پارک میں جمع ہوا اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے لگا۔ جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو پولیس کو فائرنگ کرنا پڑی، جس سے صورتحال میں مزید کشیدگی پیدا ہو گئی اور مجمع نے شہر میں واقع نیشنل بینک اور چارٹرڈ بینک کو لوٹ لیا، اور بینک کے مینیجر اور اسسٹنٹ مینیجر قتل کر دیے گئے۔ 10 اپریل 1919 کو جنرل ڈائر کو جالندھر سے امرتسر روانگی کا حکم ملا، اور وہ اپنے ہمراہ 475 انگریز اور 710 ہندوستانی سپاہی اور 2 بختربند گاڑیاں لے کر امرتسر پہنچا۔ جنرل ڈائر نے امرتسر پہنچتے ہی تمام جلسوں اور جلوسوں پر پابندی کے احکامات جاری کر دیے۔ 13 اپریل کی صبح جنرل ڈائر نے ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ شہر کا چکر لگایا اور شہر کے 19 اہم مقامات پر یہ اعلان کرا دیا کہ شہر میں جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اگر ان احکامات کی خلاف ورزی کی گئی تو طاقت کے استعمال سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ 4 بجے کے قریب جب جنرل ڈائر کو معلوم ہوا کہ جلیاں والا باغ میں ایک جلسہ منعقد ہو رہا ہے، تو وہ سخت مشتعل ہو گیا۔ شہر میں پہلے ہی سے اہم مقامات پر فوج تعینات کر دی گئی تھی۔ ڈائر اپنے ہمراہ 90 سپاہی لے کر باغ کی طرف روانہ ہوا، اور اس غیر مسلح ہجوم پر تقریباً 15 منٹ تک فائرنگ کرواتا رہا، جس کے نتیجے میں 369 آدمی موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ 1200 سے زائد زخمی ہوئے۔ جنرل ڈائر کی صفاقی اور بربریت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ تحقیقات کے دوران اس نے ہنٹر کمیٹی کو بتلایا کہ اگر باغ کا دروازہ چوڑا ہوتا تو وہ بکتر بند گاڑیاں بھی باغ کے اندر لے جانے سے دریغ نہیں کرتا۔ خود اس کے بقول، گولی چلانے سے میرا مقصد ہندوستانیوں کو دہشت زدہ کرنا تھا۔ میں نے فائرنگ کی اور اس وقت تک کرتا رہا جب تک کہ مجمع منتشر نہ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کم سے کم فائرنگ تھی جس کا ہمہ گیر اور دور رس نتیجہ برآمد ہوا۔ ڈائر کا خیال تھا کہ ہندوستانی پنجاب میں حکومت کے خلاف ایک منظم سازش میں ملوث تھے اور امرتسر کے واقعات اسی سلسلے کی کڑی تھے، جبکہ ہنٹر کمیٹی نے واضح طور پر لکھا تھا کہ ہمارے سامنے جو شہادتیں پیش کی گئیں ان سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ پنجاب کے ہنگامے برطانوی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوئی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھے۔ جلیاں والا باغ میں قتل عام کے بعد پنجاب میں 15 اپریل کو مارشل لاء کے نفاذ کے بعد صوبے بھر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا گیا۔ لاہور میں کرفیو نافذ کر دیا گیا جو 45 روز تک جاری رہا۔ 2 آدمیوں کا ایک ساتھ چلنا جرم قرار پایا۔ لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کی خاطر ٹرینوں کی درجہ سوم اور انٹر کلاس ٹکٹوں کی فروخت پر بھی بند ہو گئی۔ کسی موٹر سائیکل یا بائسیکل سوار کا اپنے علاقے سے بغیر اجازت نکلنا اور کسی بھی شخص کا لاٹھی اٹھا کر چلنا مارشل لاء احکامات کی خلاف ورزی سمجھا جاتا۔ لاہور کے طلبہ مارشل لاء آفیسر کرنل جانسن کے غیظ و غضب کا خصوصی نشانہ بنے۔ 17 اپریل کو بھاولپور روڈ لاہور پر واقع سناتن دھرم کالج کے ہاسٹل کی دیوار پر کسی نے مارشل لاء کا اشتہار پھاڑ دیا۔ یہ سنتے ہی جانسن تیش میں آ گیا اور اس نے ہاسٹل میں رہائش پذیر پروفیسروں سمیت 65 طلبہ کی گرفتاری کا حکم دیا اور انہیں 3 میل پیدل چلوایا گیا اور بعد میں تمام دن دھوپ میں کھڑا رکھا گیا۔ لاہور کے ڈی اے وی کالج، سناتن دھرم کالج اور دیال سنگھ کالج کے طلبہ کے لیے لازمی قرار پایا کہ وہ اپنی سائیکلیں برڈ لا ہال میں جمع کروائیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کے طلبہ کو حکم دیا گیا کہ وہ پیدل پٹیالہ ہاؤس جا کر حاضری لگوائیں۔ چونکہ کرنل جانسن اس وضع سے مطمئن نہیں تھا، اس لیے حاضری کا مقام لاہور کا شاہی قلعہ مقرر کیا گیا اور سائیکل کا استعمال جرم قرار دیا گیا۔ لاہور کے طلبہ کو حکم ہوا کہ وہ مئی کی سخت دھوپ میں اپنے بستر سروں پر اٹھا کر 16 میل پیدل سفر کریں۔ لاہور کے تمام باشندوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی موٹریں، بائی سائیکل، لیمپ اور بجلی کے پنکھے فوج کے حوالے کر دیں۔ چونکہ فوج کے جائے قیام پر بجلی کے پنکھے اور بلب موجود نہیں تھے، اس لیے ایک فوجی افسر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی کالج، ہاسٹل، نجی عمارت اور ہوٹل وغیرہ میں داخل ہو کر پنکھے اور بلب اتروا سکتا ہے۔ پنجاب چیف کورٹ کا جج سر شادی لال، جو بعد میں چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوا، کرنل جانسن کے دفتر گیا اور اسے بتلایا کہ میں عدالت عالیہ کا جج ہوں اور مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے موٹر کی ضرورت ہے، مجھے اس حکم سے مستثنا کر دیں۔ جانسن نے جواب دیا کہ مجھے کسی کی ضرورت سے غرض نہیں، میرا مقصد قیام امن ہے، آپ گاڑی میرے حوالے کر دیں۔ مارشل لاء کے احکامات شہر کے معززین کے مکانات پر چسپا کر دیے جاتے، جن کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے سر ہوتی۔ ان لوگوں میں سر فضل حسین، پیر تاج الدین اور خلیفہ شجاع الدین جیسے لوگ شامل تھے۔ دیال سنگھ کالج کے پرنسپل کو اس بنا پر سزا دی گئی کہ کالج کی دیوار پر کسی نے ایک قابل اعتراض اشتہار لگا دیا تھا۔ لاہور شہر میں بجلی اور پانی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا۔ امرتسر کے ایک بازار میں ایک انگریز عورت مس شروٹ کو چند لوگوں نے مارا پیٹا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے گلی میں بھاگی۔ وہاں بھی لوگوں نے اسے زد و کوب کیا۔ اس واقعے کے بعد اس گلی میں آنے جانے والوں پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ گلی سے رینگ کر جائیں۔ اسی سبب اس گلی کا نام رینگنے والی گلی یعنی کرالنگ اسٹریٹ پڑ گیا۔ روزنامہ بامبے کرونیکل کے مدیر بی جی ہارمینیم نے اس سانحے پر نہایت خوبصورت الفاظ میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جلیاں والا باغ میں قتل عام جنرل ڈائر کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس نے دہشت نگری کی گیلری میں اپنے لیے ایک خاص تاخچہ بنوا لیا ہے۔ برطانیہ کے ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا نادر، خلاف معمول، انسانیت سوز، عدیم المثال وحشیانہ فعل ہے جس کی سلطنت برطانیہ کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جنرل ڈائر کے اس صفاکانہ عمل سے انگلستان میں رائے عامہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طبقے کا خیال تھا کہ جنرل کے اس بروقت اقدام سے ہندوستان ایک اور بغاوت سے بچ گیا، اور اس نے کالوں کو اچھا سبق پڑھایا ہے۔ لیکن ایک دوسرے گروپ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس حادثے نے ہندوستان میں جذبہ قومیت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے سبب محض 27 سال کے مختصر عرصے میں برطانوی تاج سے اس کا قیمتی ہیرا چھن گیا۔ جنرل ڈائر اور گورنر اوڈاور کے یہ صفاکانہ اقدامات ہندوستانیوں کے دلوں سے جذبہ آزادی کو نہ مٹا سکے۔ تحریک خلافت۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ جنگ کے دوران ہی ہندوستانی مسلمان یہ خدشہ محسوس کرنے لگے کہ اگر جنگ میں جرمنی کو شکست ہو گئی تو ترکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ لیکن برطانیہ بار بار یہ یقین دلاتا رہا کہ ہم یہ جنگ اس لیے نہیں لڑ رہے کہ ترکی کو اس کے دارالسلطنت یا ایشیائی کوچک اور تھریس کی زرخیز زمینوں سے محروم کر دیں۔ امریکی صدر ولسن نے بھی اپنے مشہور 14 نکات میں اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ ترکی کے اصل علاقوں پر ترکوں کا اقتدار قائم رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہندوستانی مسلمان ترکوں کے بارے میں اس قدر مضطرب کیوں تھے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پیشتر یہ جاننا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں خلافت کو کیا مقام حاصل تھا۔ مسلمانوں کی خلافت کے ساتھ ہمدردی محض وقتی سیاسی ہلچل کی پیداوار نہیں تھی، بلکہ خلافت اسلامیہ کا ہندوستان سے بہت پرانا اور گہرا تعلق تھا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ خلافت سے عقیدہ اور ارادت رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہندوستان اور خلافت کے تعلقات کا ایک رشتہ قائم ہوا۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ برسر اقتدار آئے تو سندھ کے مسلمانوں نے انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنبھالنے کے بعد سندھ کے روسا کے نام خط لکھے، چنانچہ آپ کی نیکی اور زہد و تقویٰ دیکھ کر بہت سے راجے مسلمان ہو گئے اور عربوں جیسے نام رکھنے شروع کیے۔ بنو امیہ کے دور میں مختلف لوگ دربار خلافت سے نائب ہو کر ہندوستان آتے تھے۔ بنو عباس کے عہد حکومت میں ان تعلقات میں مزید اضافہ ہوا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے ایک شخص مفلس عبدی کو اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، جس نے سندھ میں خلیفہ کے نام منصورہ شہر آباد کیا۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت وسط ایشیا میں سب سے زیادہ مضبوط سلطنت تھی، لیکن وہ خلیفۃ المسلمین کی اطاعت کو اپنے لیے کس قدر ضروری سمجھتا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہر نئی کامیابی سے خلیفہ کو ضرور باخبر کیا کرتا تھا اور نئی مہمات کے سلسلے میں خلیفہ سے باقاعدہ اجازت بھی طلب کرتا تھا۔ دربار خلافت سے اسے یمین الدولہ کا خطاب دیا گیا، جسے وہ اپنے لیے بہت سب سے بڑا اعزاز سمجھتا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش کو 626 ہجری میں بغداد سے خلعت عطا کی گئی، جس پر سلطان کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اس نے تمام دارالسلطنت میں جشن منایا۔ محمد تغلق کے عہد حکومت میں خلافت اور ہندوستان کا تعلق سب سے زیادہ ممتاز اور نمایاں نظر آتا ہے۔ ممتاز مورخ ضیاء الدین برنی نے محمد تغلق کی خلافت سے عقیدت و احترام کے بارے میں لکھا ہے کہ سلطان نے سکے سے اپنا نام مٹا کر خلیفہ کا نام اور لقب کندہ کرایا۔ اسے خلافت کے ساتھ اس قدر عقیدت تھی کہ تقریر و تحریر میں سما نہیں سکتی۔ 744 ہجری میں سلطان کے لیے مصر سے خلعت آئی۔ سلطان نے تمام ارکان دولت، علماء اور مشائق کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا اور سواری سے اتر کر فرمان و خلعت کو اپنے سر پر رکھا اور تمام شہر میں جشن منایا گیا۔ سلاطین دہلی کے سکے ان کی خلافت سے عقیدت و احترام کا پتہ دیتے ہیں، جن پر ہندوستانی حکمرانوں کے نام کے ساتھ ساتھ خلیفہ وقت کا نام بھی کندہ ہے۔ ان سکوں کے مطالعے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ بادشاہ خود کو مستقل حکمران تصور نہیں کرتے تھے، بلکہ خود کو خلیفہ وقت کا نائب اور قائم مقام تصور کرتے تھے۔ دہلی سے ہزاروں کوس دور، جو خود مختار ریاستیں قائم ہو چکی تھیں، ان کے حکمران بھی اپنے آپ کو خلیفہ کا متی سمجھتے تھے۔ چنانچہ مالوہ، گجرات اور بنگال کے سکوں پر بھی وہاں کے حکمرانوں کے نام کے ساتھ ساتھ خلیفہ اثر کا نام بھی ثبت ہے۔ خاندان مغلیہ کے ساتھ ہندوستان میں قدم جماتے ہی ترکی میں عثمانی خلافت بھی قائم ہو گئی۔ اگرچہ عثمانی اور تیموری خاندان ایک دوسرے کے حریف تھے، لیکن خاندان مغلیہ نے اس کے باوجود حرمین شریفین کے حقوق و فرائض کو فراموش نہیں کیا، جہاں عثمانی خاندان کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد ٹیپو سلطان نے جب انگریزوں کو برصغیر سے نکالنے کی کوشش کی تو انہوں نے قسطنطنیہ میں اپنے سفیر کی معرفت ایک خط سلطان سلیم ثالث کے دربار سے ٹیپو سلطان کے نام حاصل کیا کہ جس میں خلیفہ الاسلام نے ٹیپو سلطان کو کہا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن فرانسیسیوں سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک خلافت کی کیا اہمیت تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ایک مرتبہ پھر انگریزوں نے سلطان عبد المجید سے مسلمانان ہند کے نام ایک خط لکھوایا تھا کہ وہ خلیفہ کی دوست حکومت یعنی انگریزوں کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ یورپ 500 سال تک سلطنت عثمانیہ کے خلاف صلیبی جہاد کرتا رہا کہ ترکی کو یورپ سے بے دخل کر دے، اور یہ سلسلہ بایزید یلدرم کے زمانے سے شروع ہو کر خلافت کے اختتام تک جاری رہا۔ ترکی کو یورپ سے نکالنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ کبھی وہ ترکوں کو مسلمانوں کا مذہبی پیشوا اور محافظ قرار دیتا، اور کبھی اسے یورپ کا مرد بیمار کے نام سے یاد کرتا۔ اس لیے مسلمان بجا طور پر یہ سمجھنے لگے کہ اگر خلافت عثمانیہ کا چراغ گل ہو گیا تو دنیا بھر میں مسلمانوں کا کوئی وقار قائم نہیں رہے گا۔ اگر اس تناظر میں دیکھیں تو تحریک خلافت دراصل برطانوی استعمار کے خلاف نفرت کی ایک علامت تھی۔ یہاں اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی قابل ملاحظہ ہے۔ دول یورپ اور روس سلطنت عثمانیہ کے ان صوبوں میں جہاں عیسائی اور دیگر غیر مسلم اقلیتیں آباد تھیں، ہمیشہ ان کے حقوق کے نگہبان اور علم بردار بن کر انہیں ترکوں کے خلاف بھڑکاتے رہے، لیکن خود اپنے تمام مقبوضات کے باشندوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھتے۔ مندرجہ بالا شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت عثمانیہ سے ہندوستان کا بہت دیرینہ تعلق تھا۔ مسلمانان ہند 1919 سے پیشتر بھی 1897 میں یونان ترک جنگ میں چندہ بھیج کر ترکوں سے اپنی مدد اور ہمدردی کا واضح اظہار کر چکے تھے۔ جنگ ترابس اور جنگ بلقان کے دوران مسلمانان ہند نے جس جوش اور جذبے کا اظہار کیا، تاریخ اسلام اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جنگ بلقان کے دوران ہندوستانی طبی مشن کا ترکی جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان ترکی کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کو بھانپتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ ملک معظم کی حکومت ترکی کے خلاف جنگ کر رہی ہے، خلیفۃ المسلمین کے خلاف نہیں۔ ادھر مسلمانان ہند اپنے مقامات مقدسہ کے بارے میں بھی سخت متوقع تھے۔ چنانچہ 3 دسمبر 1913 کو مجلس خدام کعبہ کے نام سے ایک انجمن قائم کی گئی، جس نے بلاآخر حکومت سے یہ بات منوا لی کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات ہر صورت میں محفوظ رہیں گے۔ ہندوستانی مسلمان اپنے ترک بھائیوں کے دکھ درد میں برابر کے شریک تھے۔ جنہیں ہندوستانی مسلمانوں کو ان کے متعلق کوئی خبر ملتی، وہ فوراً ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔ 15 مئی 1919 کو یونانی فوجوں نے سمرنا اور بخارا کے ملحقہ علاقوں پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے برطانوی حکومت کو اس کے متعلق ایک عرض داشت پیش کی، مگر حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ 1 جون 1919 کو سیٹھ یعقوب حسن نے برطانوی وزیر اعظم کو ایک عرض داشت پیش کی، جس میں مسئلہ ترکی کی عالمگیر حیثیت، ترکی سیادت کی بقا اور مسئلہ خلافت پر بحث کی گئی تھی۔ جب برطانوی حکومت نے مسلمانوں سے کیے گئے وعدوں کو نظر انداز کر دیا اور ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی بات شروع ہوئی، تو ہندوستانی مسلمانوں میں سخت اشتعال پیدا ہوا۔ چنانچہ ایم اے او کالج علی گڑھ کے سابق پرنسپل تھیوڈور موریس نے اس سلسلے میں مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے ایک مضمون میں برطانوی عوام کو منتبہ کیا تھا کہ ترکی کی مجوزہ تقسیم پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آپ ذرا ان مسلمانوں سے مل کر دیکھیں جو لندن میں موجود ہیں، اور اندازہ کریں کہ ان کے دلوں میں اس مسئلے کے متعلق کیسی آگ لگی ہے۔ ہندوستان میں پشاور سے لے کر ارکاڈ تک مسلمان جوش سے بھرے ہوئے ہیں۔ گھروں میں عورتیں ترکی کے حشر پر آنسو بہا رہی ہیں۔ تاجر جو معاملات عامہ سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے، اپنا کاروبار چھوڑے ہوئے ہیں اور ان مسائل میں منہمک ہیں۔ دیوبند اور ندوۃ العلماء کے علماء، جنہیں سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، اپنے حجروں سے نکل آئے ہیں اور صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ مسلمان اس غم میں سب کچھ بھول گئے ہیں۔ چند روز قبل ایک مسلمان نے کہا کہ میں بحیثیت ایک ہندوستانی آئینی اصلاحات سے غیر معمولی دلچسپی رکھتا تھا، لیکن جس دن مسٹر مونٹیگو نے اس کی دوسری خواندگی کے متعلق دارالعلوم میں تحریک کی، تو مجھے خبر بھی نہ ہوئی، کیونکہ اسلام کی تباہی کا خوف میرے تمام خیالات پر حاوی تھا۔ سر آغا خان، سید امیر علی، صاحبزادہ آفتاب احمد خان اور عباس علی بیگ بھی برطانوی حکومت کو سلطنت عثمانیہ اور خلافت کے بارے میں مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کرتے رہے۔ 1919 میں جلیاں والا باغ کا حادثہ پیش آیا، جس نے ہندو مسلم اتحاد کے قیام میں بہت مدد دی، اور ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے مل کر حکومت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ 20 مارچ 1919 کو بمبئی میں 15,000 مسلمانوں کے ایک اجتماع میں سیٹ جان محمد چھوٹانی کی زیر صدارت ایک خلافت کمیٹی قائم ہوئی۔ 5 جولائی 1919 کو بمبئی خلافت کمیٹی کے ایک جلسہ میں وسیع بنیادوں پر ایک ملک گیر تنظیم کے قیام کا فیصلہ ہوا۔ وہیں آل انڈیا خلافت کمیٹی کے نام سے ایک جماعت معرض وجود میں آئی۔ سیٹ چھوٹانی اور مولانا شوکت علی کو خلافت کمیٹی کا بالترتیب صدر اور سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ برصغیر کے کونے کونے میں خلافت کمیٹی کی شاخیں قائم ہو گئیں۔ 23-24 نومبر 1919 کو مولوی اے کے فضل الحق کی زیر صدارت آل انڈیا خلافت کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا۔ مولوی صاحب نے اپنے صدارتی خطبہ میں خلافت کے مسئلے پر غیر مسلموں کی امداد حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کانفرنس میں مندرجہ ذیل 4 قراردادیں منظور کی گئیں۔ نمبر 1، ایران اور ترکی کے مقدس مقامات کے بارے میں جو زیادتیاں کی گئی ہیں، ان پر اظہار رنج کے لیے مسلمانان ہند جشن صلح میں شریک نہ ہوں۔ نمبر 2، اگر ترکی کے ساتھ صلح نامہ میں زیادتی روا رکھی گئی تو حکومت سے ترک موالات کیا جائے گا۔ نمبر 3، ترکی کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کی صورت میں یورپی مال کا مقاطعہ کیا جائے گا۔ نمبر 4، ایک وفد تشکیل دیا جائے گا جو برطانوی حکومت کو خلافت کے بارے میں مسلمانوں کے موقف سے آگاہ کرے۔ مئی 1920 میں جب معاہدہ سیورے کی شرائط شائع ہوئیں تو ترکی کے بارے میں مسلمانوں نے ہند کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ چنانچہ جب ترکی پر یہ معاہدہ ٹھونس دیا گیا اور اس کے حصے بکھرے کر دیے گئے تو مسلمانوں نے ہند کے غم و غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ 6 دسمبر 1920 کو جمعیت العلماء ہند کے ایک غیر معمولی اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی کہ چونکہ برطانیہ نے اپنے وعدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے اور خلافت کے اقتدار کو زائل کرنے اور خلیفۃ المسلمین کی مذہبی طاقت کی بیخ کنی میں اسلام کے ساتھ صریح طور پر مذہبی تعصب کا ثبوت دیا گیا ہے، اس لیے مسلمانوں پر لازم آ گیا ہے کہ ان ادائے اسلام سے ترک موالات کریں۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر ترک موالات کا فتویٰ شائع ہوا، جس پر 500 علماء کے دستخط تھے۔ فتویٰ کی روح سے کونسلوں کی ممبری، وکالت، سرکاری کالج، سرکاری گرانٹ، انگریزی مال، آنری مجسٹریٹی، فوجی وغیرہ فوجی ملازمت، پیروی مقدمات اور خطابات کو موالات میں داخل کر کے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ خلافت وفد، دسمبر 1919 میں کانگریس اور مجلس خلافت کے اجلاس امرتسر ایک ساتھ منعقد ہوئے۔ اس موقع پر مولانا محمد علی جیل سے رہا ہو کر سیدھے وہاں پہنچے۔ امرتسر کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان سے ایک وفد انگلستان اور یورپ کے دیگر ممالک میں جا کر اپنے مطالبات پیش کرے۔ مولانا محمد علی کی سربراہی میں جو وفد ترتیب دیا گیا، اس میں سید حسین اور سید سلیمان ندوی کا انتخاب ہوا۔ بعد میں شیخ مشیر حسین قدوائی اور مولوی ابوالقاسم بھی وفد میں شامل کیے گئے۔ حسن محمد حیات کو وفد کا سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ مولانا محمد علی کو مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کا کام سونپا گیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی کو خلافت کے مسئلے کی مذہبی نقطہ نظر سے وضاحت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ برطانوی اخبارات میں تاریخ اور مذہب سے متعلق جو مضامین مسلمانوں کے خلاف نکلتے، مولانا ان کا جواب بھی لکھا کرتے تھے۔ یہ وفد مندرجہ ذیل مطالبات لے کر ہندوستان سے روانہ ہوا تھا۔ نمبر 1، ترکی کے سلطان کی حکومت بحیثیت مسلمانوں کے خلیفہ کی قسطنطنیہ، تھریس، اناطولیہ اور آرمینیا میں مستقل و آزاد قائم رکھی جائے۔ نمبر 2، حجاز، شام، فلسطین اور عراق کو، جہاں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، غیر اسلامی اقتدار سے محفوظ رکھا جائے۔ نمبر 3، ہندوستان کی آزادی کے لیے راہ ہموار کی جائے، کیونکہ اسلامی ممالک کا تحفظ ہندوستان کی آزادی کے بغیر ممکن نہیں۔ لندن سے ایک رسالہ مسلم آؤٹ لک جاری کیا گیا، جس میں وفد کی کارکردگی کی پوری روداد شائع ہوتی تھی۔
وفد نے 17 مارچ 1920 کو برطانوی وزیر اعظم لارڈ جارج سے بے سود ملاقات کی جو مسلمانوں کے دلائل سے قطعاً متاثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ ترکی کے ساتھ بھی انہی اصولوں پر معاہدہ کیا جائے گا جن پر عیسائی ملکوں کے ساتھ کیے گئے ہیں، اور ترکی کو غیر ترک علاقے اپنے قبضے میں رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفد نے لندن، پیرس اور اٹلی میں تحریک خلافت کے مقاصد پر روشنی ڈالی اور یورپی عوام کو خلافت کے بارے میں ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کیا، لیکن وفد کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ بالآخر اکتوبر 1920 میں یہ وفد واپس ہندوستان لوٹ آیا۔ وطن واپسی پر مولانا محمد علی اور سید سلیمان ندوی دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کی آزادی کے لیے ہندوستان کی آزادی ناگزیر ہے۔ دوسرے خلافت وفد نے اپنے دورہ انگلستان سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ خواہ خلافت کا مسئلہ ہو یا ہندوستان کی آزادی کا، انگلستان کی کسی جماعت پر بھروسہ کرنا اپنے آپ کو فریب دینے کے مترادف ہے۔ ترک موالات اور عدم تعاون۔ تحریک خلافت کو مؤثر بنانے کے لیے ترک موالات کی تحریک چلائی گئی۔ جمعیت العلماء ہند کے ایک غیر معمولی اجلاس منعقدہ 6 ستمبر 1920 میں ترک موالات کا فتویٰ جاری کیا گیا۔ اس فتویٰ میں مندرجہ ذیل امور کا تذکرہ تھا۔ نمبر 1، حکومت کی انتظامی اور قانونی کونسلوں سے عدم تعلق کا اعلان۔ نمبر 2، عدالتوں کا بائیکاٹ کرنا۔ نمبر 3، ایسے سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ جن کو سرکاری امداد ملتی ہو۔ نمبر 4، اعزازی مجسٹریٹی اور اعزازی عہدے ترک کرنا۔ نمبر 5، حکومت کے دیے گئے خطابات کی واپسی۔ اور نمبر 6، حکومت کی ملازمتوں کا ترک کرنا۔ چنانچہ اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے سینکڑوں لوگوں نے اپنے خطابات واپس کر دیے۔ حکومت کی امداد سے چلنے والے اسکولوں اور کالجوں سے اپنے بچوں کو اٹھا لیا گیا۔ ان تعلیم یافتہ نوجوانوں نے جو آگے چل کر حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو سکتے تھے، حکومت کی نوکریوں پر معمولی ملازمتوں کو ترجیح دی۔ طلبہ تعلیم کو خیر بات کہہ کر قومی تحریک میں شریک ہو گئے۔ صرف کلکتہ میں 3000 طلبہ نے اپنے کالج چھوڑ دیے۔ ایک طرف تو مسلمان اپنی سرکاری ملازمتوں کو چھوڑ کر فاقے کرنے پر مجبور ہوئے، اور دوسری طرف ہندوؤں نے انہی ملازمتوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ سرکاری گرانٹ لینے والے اداروں کا یا تو بائیکاٹ کیا جائے گا یا ان اداروں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ سرکاری گرانٹ لینا مسترد کر دیں۔ مسلم زمانے ایم اے او کالج علی گڑھ کے منتظمین سے کہا کہ وہ سرکاری گرانٹ لینے سے انکار کر دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا بلکہ اس تجویز کی مذمت کی، جس کے نتیجہ میں مولانا محمد علی جوہر اور کالج انتظامیہ کے درمیان سخت کشمکش کا آغاز ہوا۔ بالآخر مولانا محمد علی اور ان کے ساتھیوں نے کالج کا بائیکاٹ کرنے اور جامعہ ملیہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک طرف تو علی گڑھ کالج میں یہ اضطرابی کیفیت جاری تھی، ادھر ہندو یونیورسٹی بنارس میں بالکل سکون تھا۔ جب ہندو یونیورسٹی سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا تو مدن موہن مالوی نے نہ صرف مولانا محمد علی جوہر بلکہ گاندھی کو بھی یونیورسٹی کی حدود میں تقریر کرنے کی اجازت نہ دی۔ گاندھی نے صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ مالوی جی یہ نہیں مانتے، اور ہندو یونیورسٹی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ ہندو تضاد کا یہ ایک اور واضح ثبوت تھا۔ ہندو مسلم اتحاد۔ ہندوستانی تاریخ کا یہ پہلا اور آخری دور تھا جس میں ہندو مسلم اتحاد اپنے عروج کو پہنچا، اگرچہ یہ بہت مختصر دور تھا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کی۔ مسلمان رضاکاروں نے رام لیلا کا بندوبست کیا۔ مسلمانوں نے مندروں میں جا کر دعائیں مانگی۔ وید کو الہامی کتاب تسلیم کیا۔ رامائن کی پوجا میں شرکت کی۔ اپنے ماتھوں پر تلک لگائے۔ گنگا پر پھول اور بتاشے چڑھائے گئے۔ بار بار اس بات کا اعلان کیا جاتا رہا کہ گاندھی مستحق نبوت تھا، اور یہ کہا گیا کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا۔ گائے کی قربانی کو موقف کرنے کی تجاویز پیش کی گئیں، اور سب سے زیادہ غضب یہ کیا گیا کہ دہلی کی جامع مسجد میں 30 مارچ 1919 کو ممبر رسول سے ایک متشدد اور متعصب ہندو سوامی شردانند سے تقریر کروائی۔ اسی شردانند نے بعد میں مسلمانوں کو ہندو بنانے کی غرض سے شدھی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے اختیار کردہ ان تمام غیر شرعی رسومات کے باوجود ہندو ذہن میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ ایک طرف تو مسلمان ہندو کو خوش کرنے کی خاطر گائے کے بجائے بکری کی قربانی کا فتویٰ دے رہا تھا، دوسری طرف گاندھی کہہ رہا تھا کہ ہندو مذہب کے نقطۂ نظر سے گائے کی حفاظت بہت ضروری ہے، صرف ترک موالات ہی ان کو سوراج حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے، اور سوراج کے ذریعے وہ گائے کی حفاظت کر سکیں گے۔ گاندھی کے ایک چیلے ستیہ دیو نے نومبر 1920 میں متھرا میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جب ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوگا تو جس قدر قوانین ہم بنا سکیں گے بنائیں گے۔ گاؤ کشی کا مسئلہ ہندوستان کا اہم مسئلہ ہے۔ ہماری متوارد درخواستوں کے باوجود حکومت نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا۔ تنہا کاٹھیاواڑ میں بہت سی گائیں ذبح کی گئیں۔ جب ہمارے ہاتھ میں قانون سازی کی قوت آئے گی تو ہم یہ فوراً طے کریں گے کہ ہندوستان کے اندر گائے کی قربانی نہ ہو۔ تحریک ہجرت۔ اسی زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے ہجرت کا فتویٰ جاری کیا، جس میں جنگ عظیم اول کے بعد مسلمانان ہند کے لیے ہجرت کو واجب قرار دے دیا گیا، لیکن انفرادی ہجرت کو شرعی طور پر غیر صحیح بتلایا گیا، اور ساتھ ہی ہر شخص کے لیے ہجرت کو غیر ضروری قرار دے دیا گیا۔ ہجرت کا فتویٰ جاری ہوتے ہی سارے شہر میں ناظم مقرر کیے گئے، اور خدام المہاجرین کے نام سے دہلی میں ایک مرکزی دفتر قائم کیا گیا۔ ابتدا میں تحریک ہجرت نے ایسا زور پکڑا کہ تحریک ترک موالات بھی اس کے آگے مان پڑ گئی۔ ہزاروں مسلمان اپنا مال و اسباب فروخت کر کے افغانستان کا رخ کرنے لگے۔ جب سندھ سے 750 مہاجرین کا قافلہ بیرسٹر جان محمد جنیجو کی قیادت میں پشاور کی جانب روانہ ہوا تو اس ٹرین کا ہر اسٹیشن پر پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ خصوصاً پنجاب میں اس ٹرین نے ہجرت کے لیے جوش اور جذبے کی لہر دوڑا دی۔ تحریک ہجرت کی مقبولیت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اگست 1920 کے دوسرے ہفتے تک 30,000 سے زائد مسلمان افغانستان کی جانب روانہ ہو گئے۔ پشاور اور مردان کے دیہاتی علاقوں میں بھی تحریک ہجرت نے زور پکڑا۔ یہاں کے ہندو زمیندار مسلمانوں کو ہجرت کے لیے آمادہ کرنے لگے، اور مسلمانوں کی زمینیں اور جائیدادیں اونے پونے داموں خریدنے لگے۔ یہاں تک کہ بعض علاقوں میں 10,000 روپے کی زمین صرف 100 روپے میں اور 200 روپے کا بیل صرف 40 روپے میں خریدا گیا۔ صوبہ سرحد میں تحریک ہجرت کے ضمن میں جوش و خروش کا اندازہ مندرجہ ذیل اشعار سے لگایا جا سکتا ہے جو وہاں کورس کی شکل میں گائے جاتے تھے۔ برباد ہوں پرواہ نہیں، ناشاد ہوں پرواہ نہیں، اے دوستو کچھ بھی ہوں، کابل چلو کابل چلو۔ ابتدا میں تو افغان حکومت نے ایک مصلحت کے تحت ہندوستانی کو خوش آمدید کہا، لیکن بڑھتے ہوئے سیلاب کو اپنی طرف آتا دیکھ کر انہوں نے اپنے محدود وسائل کے پیش نظر اپنی سرحدیں بند کر دیں۔ ادھر وہاں کے حالات کے پیش نظر مہاجرین بھی واپس لوٹنے لگے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مسلمانوں کو بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ تحریک ہجرت ایک جذباتی تحریک تھی، جس کو ہندوؤں کے اکثر و بیشتر علماء اور صاحب الرائے زمانے ناپسند کیا۔ ان میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حبیب الرحمن، مولانا عبدالرؤف دانپوری، پیر مہر علی شاہ اور حکیم اجمل خان شامل تھے۔ بقول ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، تحریک ہجرت میں تعمیری نتائج پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ اس کے نتیجہ میں صرف یہ ہوا کہ پرجوش اور مخلص اشخاص کو، جنہوں نے اس تحریک کی دعوت پر لبیک کہا، شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ دراصل یہ تحریک برطانوی سامراج سے نفرت کی ایک علامت تھی۔ مقدمہ کراچی۔ 19 ستمبر 1921 کو کراچی خلافت کانفرنس میں ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں فوج اور پولیس کی ملازمت کو حرام قرار دیا گیا، اور مسلمانوں سے ان دونوں محکموں سے علیحدہ ہونے کو کہا۔ اس پر مولانا محمد علی اور دیگر 6 افراد کو بغاوت پھیلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 26 ستمبر 1919 کو خالق دینہ ہال کراچی میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ سماعت کے دوران علی برادران، مولانا حسین احمد مدنی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، پیر غلام مجدد، حصار احمد اور سوامی شنکر آچاریہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ اسلام کسی بھی صورت مسلمان کا مسلمان کے ہاتھوں قتل جائز قرار نہیں دیتا، اس لیے مسلمانوں کا برطانوی فوج میں بھرتی ہو کر مسلمانوں کا خون بہانا ناجائز ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ کے قانون اور حکومت کے قانون میں ٹکراؤ ہو تو میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں اللہ کے قانون پر عمل کروں، اور قرآن پاک میں صاف آیات موجود ہیں کہ جو اپنے بھائی کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے، لہٰذا مسلمان سپاہیوں کے لیے بلاد عرب میں جا کر لڑنا ناجائز ہے۔ ایک مسلمان کا ایسا کرنا مذہباً حرام ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے اس بنا پر پھانسی دے دی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری موت کے بعد میری لاش قبر میں سے یہ بھی یہی پکارتی رہے گی کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان حالات میں برطانوی فوج کی نوکری مذہباً حرام ہے۔ عدالت کے سامنے مولانا جوہر دو روز تک دلائل دیتے رہے۔ بالآخر عدالت نے شنکر آچاریہ کو رہا کر دیا اور باقی تمام افراد کو دو دو سال قید سخت کی سزا سنائی۔ موپلا بغاوت۔ ابھی ہندو مسلم اتحاد اپنے شباب پر تھا کہ مدراس میں واقع مالابار ڈسٹرکٹ میں موپلا بغاوت کا واقعہ پیش آیا، جس سے ہندو مسلم اتحاد میں شگاف پڑ گئے۔ مالابار ابتدا ہی سے ہنگاموں کا مرکز بنا ہوا تھا، کیونکہ یہاں پر آباد عربی النسل مسلمان ہندو ذمہ داروں کے تحت غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ چونکہ موپلے انتہائی جذباتی اور مذہبی خیالات رکھتے تھے، اس لیے حکومت چاہتی تھی کہ یہ علاقہ تحریک خلافت کی زد میں نہ آئے۔ جون 1920 میں مالابار میں خلافت کمیٹی قائم ہوئی اور ستمبر 1920 میں مولانا شوکت علی نے گاندھی کے ہمراہ یہاں کا دورہ کیا، جس سے حکومت گھبرا گئی اور اس نے فروری 1921 میں ارناڈ میں خلافت کے جلسوں پر پابندی عائد کر دی۔ مدراس کے لیڈر مولوی یعقوب حسن نے جب ان پابندیوں کو توڑنے کی کوشش کی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس واقعے سے موپلے مشتعل ہو گئے۔ 20 اگست 1921 کو جب موپلوں کے کئی اور لیڈر گرفتار کر لیے گئے تو ہنگاموں کو ہوا مل گئی۔ ابتدا میں تو برطانوی افسر موپلوں کا نشانہ بنے، لیکن جلد ہی ہندو زمیندار بھی ان کی زد میں آ گئے، کیونکہ اب انہیں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع میسر آیا تھا۔ تمام علاقے میں بدامنی پھیل گئی، ریل کی پٹریاں اکھاڑ دی گئیں، تار کاٹ دیے گئے اور اس علاقے سے برطانوی اقتدار عملاً ختم ہو کر رہ گیا، اور حکومت کو مارشل لا کے ذریعے اپنی اتھارٹی دوبارہ بحال کرنی پڑی۔ موپلوں کو جس انداز میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان ہنگاموں میں 2339 موپلے ہلاک اور 1652 زخمی اور 5955 کو گرفتار کر لیا گیا۔ تحریک خلافت کا خاتمہ۔ 4 فروری 1922 کو گورکھپور میں واقع ایک موضع چورا چوری میں ایک مشتعل ہجوم نے ایک تھانے کو آگ لگا دی، جس میں 21 سپاہی جل کر راکھ ہو گئے۔ اس واقعے کو آڑ بنا کر گاندھی نے سول نافرمانی اور عدم تعاون کی تحریک کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ چونکہ تحریک عدم تعاون اور تحریک خلافت ایک ہی تحریک کے دو رخ سمجھے جاتے تھے، اس لیے تحریک عدم تعاون کے خاتمہ سے تحریک خلافت بھی بہت متاثر ہوئی۔ ابھی اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ 1924 میں عطا ترک نے ترکی میں خلافت کو ختم کر کے جمہوری حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں تحریک خلافت کا رہا سہا جوش و خروش بھی ختم ہو کر رہ گیا۔ اثرات۔ تحریک خلافت پر بے شمار اعتراضات کیے گئے، جن میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں نے ایک غیر ملکی مسئلے میں دلچسپی لے کر مسلمانوں کی قوت اور وسائل ضائع کیے۔ لیکن یہ ایک بالکل لغو اور بےہودہ اعتراض ہے، کیونکہ خلافت کوئی غیر ملکی مسئلہ نہیں تھا۔ اسلام کا واضح اعلان ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے تو دوسرے بھائی کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر ممکن ذرائع سے اس کی مدد کرے۔ خود ترکوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی تحریروں اور تقاریر نے ہمیں غیرت دلائی کہ ہم اپنے وطن کی آزادی کی قدر کریں۔ تحریک خلافت نے مسلمانوں میں زبردست سیاسی شعور بیدار کیا۔ مسلم قوم، جس نے 1857 کے بعد اپنی سیاسی زندگی کا آغاز حکومت سے وفاداری سے کیا تھا، اس تحریک کی بدولت اس قابل ہوئی کہ انگریزوں کی وفاداری کا توق اپنے گلے سے اتار سکے۔ تحریک خلافت نے مسلم وفاداری کے مفروضے کو بالکل ختم کر دیا اور برطانوی حکومت کا روب دلوں سے محو کر دیا۔ سول نافرمانی کر کے جیل جانا ایک قومی اعزاز قرار پایا۔ تحریک خلافت نے مسلمانوں کو سیاسی حکمت عملی اور ایجیٹیشن کی تربیت دی۔ تحریک کے سبب پرانی ڈرائنگ روم سیاست اور حکومت کے حضور عرضداشتیں پیش کرنے کی روایت ختم ہو گئی۔ اب عرضداشتوں کی جگہ جلسہ کی جگہ جلوسوں اور ہڑتالوں نے لے لی، اور اس تحریک نے مسلمانوں کے انتہا پسند اور وفادار طبقہ کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ بظاہر مولانا محمد علی اور سر آغا خان یا سید امیر علی اور ڈاکٹر انصاری میں کوئی قدر مشترک نہیں تھی، لیکن وفادار طبقہ اگر اخبار ٹائمز میں خلافت سے متعلق مضامین تحریر کرتا تو انتہا پسند طبقہ سیاسی ایجیٹیشن کر رہا تھا، کیونکہ دونوں کے مقاصد یکساں اور مشترک تھے۔ تحریک خلافت نے مسلمانوں کو تحریک پاکستان کے لیے تیار کیا۔ عہد اعظم کی آواز پر پوری مسلم قوم جس عظیم مارکے کے لیے تیار ہوئی وہ تحریک خلافت ہی کا نتیجہ تھی۔ تحریک پاکستان کے صفحے اول اور صفحے دوم کے تمام لیڈر تحریک خلافت کے لیڈر اور کارکن رہ چکے تھے، ان میں مولانا شوکت علی، نواب اسماعیل خان، مولانا حسرت موہانی، چودھری خلیق الزما، عبد الرحمان صدیقی، مولانا اکرم خان، سردار عبدالرب نشتر، سر عبداللہ ہارون، سید رعوف شاہ، مولوی اے کے فضل الحق، الہی بخش یوسفی اور شبیر احمد عثمانی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تحریک خلافت نے مسلمانوں میں حکومت سے آزاد قومی تعلیم کا شعور پیدا کیا۔ مسلمانوں کی تعلیمی درس کا جامعہ ملیہ تحریک خلافت ہی کی یادگار ہے۔ جامعہ ملیہ کے علاوہ برعظیم میں جو سینکڑوں دیگر مدارس قائم ہوئے، ان میں مدرسہ اسلامیہ کلکتہ، نیشنل کالج پٹنہ اور قومی اسکول دہلی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ترک موالات کے زمانے میں ابتدائی مدارس کی سطح سے جامعہ ملیہ تک 1921 تا 1922 میں 1340 قومی اسکول اور کالج قائم کیے گئے، جن میں 98182 طلبہ زیر تعلیم تھے۔ ان آزاد تعلیمی اداروں کے اعلیٰ تعلیمی ڈگریوں کے حامل اساتذہ نے نہایت معمولی مشاہروں پر کام کر کے ایثار و قربانی کے چراغ روشن کیے۔ تحریک خلافت نے سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ایک رشتے میں منسلک کر کے انہیں مربوط و منظم کیا۔ بمبئی کے خلافت ہاؤس سے جو آواز بلند ہوتی، اس کی بازگشت پشاور، کلکتہ، کراچی، مدراس، رنگون اور دہلی میں سنی جاتی تھی۔ تحریک خلافت کی بدولت ہندوستانی مسلمانوں کو مغرب زدگی سے نجات ملی۔ وہ لوگ جو سیول رو کے سلح و سوٹ پہننے پر فخر کرتے تھے، انہوں نے وہ سوٹ نظر آتش کر کے کھدر کے کپڑے پہن لیے۔ بڑے بڑے متمول لوگوں نے رئیسانہ ٹھاٹ پاٹ کو لات مار کر اپنی مرضی سے فقر و فاقے کی زندگی اختیار کی۔ مولوی مظہر الحق، جن کا مکان ایک شاہی محل سے کم نہ تھا، صداقت آشرم کی کٹیا میں رہنا منظور کیا۔ تحریک خلافت کے دوران میں علماء نے اس عملی سیاست میں حصہ لینے کی جو روایت قائم کی، اگرچہ وہ اپنے اندر منفی پہلو بھی رکھتی ہے، لیکن برطانوی سامراج سے نفرت اس کا بنیادی جز تھا۔ آگے چل کر جمعیت العلماء ہند کانفرنس، ہند کا کانفرنس کانگریس کے ساتھ بطور زمیمہ کام کرنا تحریک پاکستان کے لیے بہت مضر اور نقصان دہ ثابت ہوا، جس کے رد عمل کے طور پر جمعیت العلماء اسلام قائم ہوئی۔ علماء کا اپنے مدارس سے باہر آ کر عملی سیاست میں حصہ لینے سے نہ صرف طلبہ بلکہ خود مدارس اور مسلم معاشرے انتہائی متاثر ہوئے، اور یہ صورتحال تا ہنوز جاری ہے۔ طلبہ کی سیاست میں بھرپور حصہ لینے کا جو سلسلہ تحریک خلافت سے شروع ہوا، وہ بقول ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ابھی تک جاری ہے اور تمام برعظیم کی تعلیمی زندگی پر اپنا منحوس سایہ ڈالتا ہے۔ تحریک خلافت نے پہلی مرتبہ مسلم خواتین کو سیاست کے میدان میں لا کھڑا کیا۔ بی اماں، آبادی بانو، والدہ علی برادران تحریک کے دوران جلسوں اور جلوسوں میں شرکت کرتی رہیں۔ آپ نے علی برادران کی گرفتاری کے بعد پنجاب سمیت ہندوستان بھر کا دورہ کیا اور 1917 میں کانگریس اور لیگ کے اجلاسوں میں شرکت کے علاوہ 1921 میں احمد آباد میں آل انڈیا ویمنس کانفرنس کی صدارت بھی کی تھی۔ برقع پوش بیگم، مولانا محمد علی، امجدی بانو نے بھی تحریک خلافت اور تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کا رکن مقرر کیا گیا تھا اور مارچ 1940 میں آپ قرارداد لاہور کی تائید کرنے والوں میں شامل تھیں۔ اسی طرح بیگم حسرت موہانی اور بیگم شفیع داؤدی نے بھی تحریک خلافت میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ بحیثیت مجموعی سبھی خواتین پردہ نشین تھیں۔ اپنے زمانے کے معاشرتی تناظر میں ان خواتین کا بیدار سیاسی شعور اور قومی سیاسی زندگی میں ان کی شرکت ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم تھا۔ تحریک خلافت کے سبب نہ صرف مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا، بلکہ مسلمانوں کے سیاسی جوش و خروش نے برعظیم کی سیاسی سرگرمیوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ مسلمان اب تک کانگریس سے الگ رہے تھے، لیکن تحریک کے دوران انہوں نے کانگریس میں شمولیت کر کے اسے ایک عوامی جماعت بنا دیا۔ بقول ڈاکٹر امبیڈکر، کانگریس کو حقیقتاً عظیم اور طاقتور بنانے والے ہندو نہیں بلکہ مسلمان تھے۔ ایم کے گاندھی کو جنوبی افریقہ سے ہندوستان واپسی پر جو شہرت ملی، اس میں تحریک خلافت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آبدہ سمیع الدین نے بجا طور پر اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ خلافت کے چندوں سے گاندھی جی نے ہندوستان کے طول و عرض کا دورہ کیا، اور یہ کہنا بالکل بے جانا ہوگا کہ انہیں عوام سے روشناس کرانے میں خلافت کے چندوں کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ تحریک خلافت کا ایک نتیجہ بقول نواب احمد سعید چھتیاری یہ نکلا کہ انگریزوں کے دماغ سے خدائی کا دعویٰ بہت حد تک دور ہو گیا اور ان کے مزاج میں اعتدال پیدا ہوا۔ کانگریسی مسلمانوں کے ترجمان مدینہ بجنور نے اس حقیقت کا برملا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ 1919 سے ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل گیا۔ مجلس قومی کانگریس کی زمام سیاست بنگال کے آتش مزاج نوجوانوں کے ہاتھ سے نکل کر شمالی ہند کے تجربہ کار ہندوؤں اور با عمل مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ مسلمانوں کے اندر روح عمل تھی، عمل کا جذبہ تھا، جمعیت تھی، نظم و ضبط تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس کا سر آسمان سے جا ملا۔ اسی دور میں کانگریس نے ہر اعتبار سے ترقی کی تو اس کا نظام وسیع ہو گیا، اس کے عمومی اثرات میں اضافہ ہوا اور عملی قوت میں استحکام کی صورت پیدا ہوئی۔ مولانا ظفر علی خان کا کہنا ہے کہ پہلے جیل خانے بچڑ خانے یا قتل گاہیں تھیں۔ تحریک خلافت کے دوران اجتماعی گرفتاریوں نے ہندوؤں کے دلوں سے جیل کا دبدبہ مٹا ڈالا، لوگوں کے دلوں سے سرکار کا خوف اٹھ گیا اور لوگ جیل جانے کو قومی اعزاز اور فخر محسوس کرنے لگے۔ دہلی تجاویز۔ ہندو مسلم اتحاد کا سنہری خواب تحریک خلافت کے دوران ہی ادھورا نظر آنے لگا، اور جو ہی تحریک خلافت کمزور پڑی، ہندو مسلم فسادات کا ایک طویل اور خوفناک سلسلہ چل نکلا۔ 1922 میں محرم کے موقع پر ملتان میں فساد ہوا، 1923 میں سہارنپور میں فساد ہوا جس میں 100 سے زائد افراد قتل اور زخمی ہوئے، 1924 میں سب سے بڑا فساد کوہاٹ میں ہوا جہاں ایک ہندو نے ایک اشتعال انگیز نظم لکھ کر فساد کی آگ بھڑکائی۔ 1920 کے بعد ہندو مسلم تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ 1923 میں 11، 1924 میں 18، 1925 میں 16، 1926 میں 35 اور نومبر 1927 تک 37 ہندو مسلم فسادات رونما ہوئے۔ ہندو مسلم تعلقات کو خراب کرنے کی ابتدا ہندوؤں کی جانب سے ہوئی، جنہوں نے پنڈت مدن موہن مالویا، لالا لاجپت رائے اور شردانند کی زیر صدارت سنگھٹن اوشدھی کی تحریکیں شروع کی۔ سنگھٹن کے معنی ایک ساتھ جوڑ کر مضبوطی سے باندھنا تھا۔ اس تحریک کے ذریعے ہندوؤں کو ایسے اسلحے کی استعمال کی تربیت دی جاتی تھی جو مسلمانوں کے خلاف فسادات میں بروقت کام آ سکے، مثلاً لاٹھیوں، اینٹوں کے ٹکڑے اور بنوٹ کا استعمال وغیرہ۔ شدھی کا مطلب پاک کرنا تھا، یعنی وہ لوگ جو ہندو مت ترک کر کے مسلمان ہو گئے تھے انہیں دوبارہ ہندو میں داخل کر لیا جائے۔ ان دونوں تحریکوں کا مقصد ہندوستان سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا تھا۔ مشہور متعصب ہندو تنظیم ہندو مہا سبھا کے لیڈر ڈاکٹر مونجے نے 25 جولائی 1926 کو اپنی صدارتی تقریر میں کہا کہ ہندو مہا سبھا کا مقصد یہ ہے کہ تمام ہندوؤں کو متحد کر دے اور ہندو دھرم کو اتنی ترقی دے کہ ہندوستان صحیح معنوں میں ہندوستان کہلا سکے، یعنی ہندوؤں کا ملک۔ اسی طرح ڈاکٹر مونجے نے اودھ ہندو مہا سبھا کی ہندو سبھا کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح انگلستان انگریزوں کا، فرانس فرانسیسیوں کا اور جرمنی جرمنوں کا ملک ہے، اسی طرح ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے۔ ہندو چاہتے تھے کہ یا تو مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے یا انہیں دوبارہ ہندو مت میں داخل کر لیا جائے۔ اس لیے ہندوؤں کے روزنامہ پرتاپ لاہور نے 10 جولائی 1927 کو لکھا کہ شدھی ہندوؤں کے لیے موت و زیست کا مسئلہ بن گئی ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک شدھی کا کام کس قدر اہم تھا اس کا اندازہ مندرجہ ذیل رباعی سے لگایا جا سکتا ہے جو اس زمانے میں ہندوؤں میں بہت مقبول ہوئی تھی۔ کام شدھی کا کبھی بند نہ ہونے پائے، بھاگ سے وقت یہ قوموں کو ملا کرتے ہیں، ہندوؤں تم میں ہے گر جذبہ ایماں باقی، رہ نہ جائے دنیا میں کوئی مسلمان باقی۔ ان ہندو تنظیموں کے مقابلے میں مسلمانوں نے بھی ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور میر غلام بھیک نیرنگ کی زیر قیادت تنظیم اور تبلیغ کے نام سے 2 جماعتیں قائم کی۔ پرلطف بات یہ ہے کہ ان حالات میں چند مسلم زماں ایسے بھی تھے جو ابھی تک ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشاں تھے اور انہوں نے تنظیم اور تبلیغ کی مخالفت سے بھی گریز نہیں کیا۔ حالات اس حد تک تشویشناک ہو چکے تھے کہ وزیر امور ہند نے برطانوی پارلیمنٹ میں کہا کہ سب سے بڑی تشویش جس سے آج ہندوستان کو سابقہ ہے وہ فرقہ وارانہ اختلاف ہے۔ اگر انگریز آج ہندوستان سے چلے جائیں تو اس کا فوری نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ یہاں پر پارٹ 6 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 7 سماعت فرمائیے۔